احمده و اصلی علی رسوله الکریم. سورہ حج کے آخری رکوع کا جزء ثانی جو دعوت عمل پر مشتمل ہے، یا جس میں یوں کہنا چاہیے کہ ایمان کے عملی مقتضیات کا بیان ہوا ہے. ایک بندہ مومن سے اس کا دین کیا تقاضا کرتا ہے، اس کے عملی مطالبات کیا ہیں، وہ ان دو آیات میں وارد ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تم پر، اور ہو جاؤ تم گواہ پوری نوع انسانی پر. پس قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات، اور اللہ سے چمٹ جاؤ، وہی تمہارا پشت پناہ ہے. تو کیا ہی اچھا ہے پشت پناہ، اور کیا ہی عمدہ ہے مددگار. یہ دو آیات ہیں جن میں ایمان کے عملی مقتضیات کو نہایت جامعیت کے ساتھ سمو دیا گیا ہے. پہلی آیت نسبتاً چھوٹی ہے، دوسری طویل، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے تو غالباً غلط نہ ہوگا. ان آیات میں پے بپے فعل امر آئے، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. اس کی حکمت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اسلام کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک دعوت ایمان جو عام ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ہر فرد نوع بشر سے، ایک دعوت عمل. ظاہر بات ہے کہ اس کے مخاطب صرف وہی ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان کا اقرار کریں، دعویٰ کریں اللہ کو ماننے کا، آخرت کو ماننے کا، نبوت و رسالت کو ماننے کا. اب ان سے کہا جائے گا کہ ایمان کے ان عملی تقاضوں کو پورا کرو. اس ضمن میں جو چند الفاظ وارد ہوئے ہیں، اگر صرف ان کے ظاہر پر نگاہ نہ رکھی جائے اور ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو مطالبات دین یا دین کے عملی تقاضوں کے ضمن میں ایک بڑا عمدہ نقشہ سامنے آتا ہے، جسے اگر ایک سیڑھی سے مشابہ قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا. جیسے ایک ممبر ہے، پہلی سیڑھی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے. مقتضیات دین یا دین کے عملی مطالبات کا اس طرح تدریجن اور سلسلے وار بیان اس دو آیتوں میں آیا ہے. فرمایا ارکعوا واسجدوا، رکوع اور سجود قرآن مجید میں اکثر و بیشتر نماز کے مختلف ارکان کا حوالہ دے کر مراد نماز لی جاتی ہے. جیسے قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو پوری رات سوائے اس کے کچھ حصے کے. اب یہ کھڑے ہونا ظاہر بات ہے کہ مراد ہے نماز میں کھڑے ہونا. ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، اور نماز کے ایک حصے میں اللہ کے سامنے سر بسجود رہا کرو اور رات کے ایک حصے میں اللہ کے سامنے سر مسجود رہا کرو اور تسبیح کیا کرو, تو یہ تسبیح اور سجدہ یہاں در حقیقت ان سے مراد نماز. اس آیہ مبارکہ میں رکوع اور سجود سے مراد نماز, اور نماز در حقیقت ارکان اسلام میں رکن رکین ہے. ارکان اسلام میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے, وہ تو گویا آپ سے آپ یہاں آپ سے آپ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب معاملہ ہو رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, تو وہی لوگ یہاں پر مخاطب ہیں جو کلمہ شہادت ادا کر چکے. اس کے بعد اب ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن نماز ہے, الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. لہذا اولاً اس کا حوالہ دیا گیا, آپ نماز قائم کرو, اور یہ نمائندہ رکن ہے تمام ارکان اسلام کا. گویا کہ اس کے ذیل میں زکات اور روزہ اور حج آپ سے آپ مندرج ہیں, لکھے ہوئے, چاہے لفظ ان کا ذکر نہ ہو. یہ حقیقت اگلی آیت کے آخر میں جا کر کھل جائے گی کہ یہاں مراد صرف نماز نہیں بلکہ تمام ارکان اسلام. بہرحال یہ بات بالکل منطقی ہے, سمجھ میں آنے والی ہے. جو شخص ایمان کا اقرار کرتا ہے اس پر سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ان ارکان اسلام کی پابندی قبول کرے, جن میں اہم ترین رکن جو ہے وہ نماز ہے. لیکن بات اس پر ختم نہیں ہو جاتی, یہ پہلی سیڑھی ہے, اس پر قدم جماؤ اور دوسری سیڑھی کی طرف بڑھو. وہ دوسری سیڑھی ہے واعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی کرو, اس کے عبد بن کر زندگی بسر کرو, اس کے غلام بنو, اس کو اپنا آقا سمجھو اور اپنے آپ کو اس کا مملوک جانو, اپنا اور اپنے کل وجود کا مالک اسے سمجھو, اپنی پسند اپنی ناپسند اپنی چاہت اپنا اپنی مرضی ان سب سے اس کی اطاعت کے حق میں دستبردار ہو جاؤ. یہ اطاعت کلی ہو, تمہاری پوری زندگی پر حاوی, بغیر اس کے کہ اس کے کسی جز کو اس سے مستثنی کیا گیا, اسی کی مرضی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو. واعبدوا ربکم, اور یہ پورا طرز عمل اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوتا. اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے ایک سے زائد مقامات پر عبادت کی اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا چکی. نماز روزہ حج زکات یہ اصلاً اسی عبادت کے لیے مطلوب ہے, یہ اس عبادت عظیمہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے نسیان کا علاج نماز سے کیا گیا, اپنے نفس کے تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے روزہ عطا کیا گیا, مال کی محبت کی گرفت دل سے کم کرنے کے لیے زکات فرض کی گئی, اور ان تمام مقاصد کو پورا کرنے والی عبادت عظیم عبادت حج کی تجویز کی گئی. لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے کہ بندگی رب کا تقاضا پورا کرنے میں جو رکاوٹیں اور بوانے ہیں انسان ان سے عہدہ برا ہو سکے. لہذا پہلی سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی اس کا منطقی نتیجہ ہے. یا ایھا الناس ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, اب کلی اطاعت اور کامل اطاعت اور پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ, اس پر بھی بس نہیں, ابھی اس سے آگے بھی ایک تقاضا ہے, وفعلوا الخیر, نیک کام کرو, بھلے کام کرو, خلق خدا کی خدمت پر قبر بستہ ہو جاؤ. خیر الناس من ينفع الناس, اس کا تعلق یوں سمجھیے کہ اللہ کی عبادت کا تقاضا تو پورا ہو جائے گا جبکہ اس کے احکام پر عمل ہو گیا, جو چیزیں اس نے عائد کرنی ہیں وہ ادا کر دی گئی, جو لازم کیا گیا اس کو پورا کر دیا گیا. لیکن اس سے آگے اب انسان کی نیکی کے لیے, خیر کے لیے, بھلائی کے لیے ایک بہت وسیع و عریض اور کشادہ میدان ہے, جس کی طرف اشارہ کیا گیا سورہ بقرہ میں, بولے کل وجہت ہوا مولیہا فاستبق الخیرات, ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف بنایا ہوا ہے. اہل ایمان, تم نیکیوں میں, بھلائیوں میں, حسنات میں, خیرات میں, صدقات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. تو جہاں تک عبادت کا تقاضا ہے وہ تو احکام خداوندی پر عمل کرنے سے پورا ہو گیا, لیکن اب آگے بڑھو, یہ میدان خدمت خلق کا کھلا ہوا ہے. یہ ہے فعل خیرات, وفعل الخیر. البتہ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے, خدمت خلق کا ابتدائی درجہ یقیناً وہی ہے کہ جو سب لوگوں کو معلوم ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی کا اگر تن اڑیا ہے, تن ڈھانپنے کو اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کا تن ڈھانپ دینا, کسی بیمار کے علاج معالجے دوا دارو کا اہتمام کر دینا, کسی کی عیادت مزاج کرسی, حضور نے تو یہاں تک اس کو وسعت دی ہے کہ تبسموں کا فی وجہ اخیک صدقت، کسی اپنے ملاقاتی سے کشادہ روئی کے ساتھ متبسم چہرے کے ساتھ ملاقات کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ وہ آئے تو آ کر پشیمان نہ ہو کہ میں خامخواہ کیوں آیا، بلکہ وہ محسوس کرے کہ تمہیں اس سے مل کر ایک فرحت ہوئی، تاکہ اس کی طبیعت میں بھی ایک انبساط پیدا ہو۔ تو یقیناً خیر اور بھلائی اور نیکی اور خدمت خلق کا یہ بنیادی تصور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے ایک بلند تر سطح ہے۔ وہ بلند تر سطح یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی غلط رخ پر پڑ گئی ہے، وہ لوگ جو ہلاکت اور بربادی کی طرف بکٹ دوڑے جا رہے ہیں، جن کی آنکھیں بند ہیں، انہیں انجام نظر نہیں آ رہا، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں گھسیٹنا چاہ رہا ہوں، بچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ معاملہ ہے ہدایت کا، رہنمائی کا، سیدھے راستے کی طرف دعوت کا، خلق خدا کو خدا کی بندگی کرنے کی دعوت، بھولے اور بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم اور سواد سبیل پر لے آنے کی کوشش، یہ ہے خدمت خلق کی بلند ترین چوٹی۔ موٹی سی بات ہے، ہم خود سوچ سکتے ہیں، ایک انسان کے پیٹ میں لگی ہوئی بھوک کی آگ کو اگر آپ نے بجھا بھی دیا تو کیا حاصل، اگر وہ سموچا کل کا کل آگ کا نوالا بننے والا ہے اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس کا سارا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ آیا آخرت پر یقین ہے یا نہیں۔ اگر یقین ہے تو جیسا کہ ہم سورہ تحریم میں دیکھ چکے ہیں، کسی شخص کو اگر آخرت کا یقین ہے تو وہ اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے بارے میں سب سے بڑھ کر جس چیز کے لیے کوشا ہوگا وہ ان کی آخرت کی بھلائی ہوگی۔ اگر آخرت نگاہوں کے سامنے ہے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے کہ اپنے اہل و عیال کی منفعت صرف دنیاوی پیش نظر رہے گی۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے خدمت خلق کا تصور، ایک ایسے شخص کے نزدیک جس کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے، جسے آخرت کی حقیقت نظر آ گئی ہے، اس کے لیے اصل خدمت خلق، خلق خدا کو راہ ہدایت پر لانا ہوگا، جس سے ان کی ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جو خلود کی زندگی، جو دائم اور قائم زندگی، وہ درست ہو۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں بھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے گا۔ وہ جو ہم آیائے بر میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، جو حدیث میں نے اس موقع پر بھی عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ مَن يُحْرَمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، جو شخص دل کی نرمی سے، درد مندی سے محروم ہے وہ کل کے کل خیر سے محروم ہے۔ تو یہ درجہ بھی ہے، اور ہمیں حضور کی سیرت مطہرہ میں یہ دونوں چیزیں بتمام و کمال نظر آتی ہیں۔ جب تک ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، آپ انسانیت کاملہ کے معراج کا سائز تھے، انسانی ہمدردی کا وہ مادہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ آپ یتیموں کی خبرگیری کرنے والے، بیواؤں کی سرپرستی فرمانے والے، مساکین اور محتاج کی امداد کرنے والے، مسافروں کی مہمان نوازی فرمانے والے تھے، جس کی شہادت سب سے بڑھ کر شہادت جو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت الکبریٰ نے دی پہلی وحی کے بعد، جبکہ آپ پر بربنائے طبع بشری کچھ گھبراہٹ کی کیفیت تاری تھی، لیکن جیسے ہی وہ پردے اٹھائے گئے، حقائق منکشف ہوئے، جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو اب آپ کی پوری زندگی، آپ کی تمام توانائیاں، آپ کا ایک ایک لمحہ بسر ہو رہا ہے خلق خدا کو اس آخرت کے برے انجام سے بچانے کی کوشش میں۔ یہی خدمت خلق کی معراج ہے، یہ اس کی بلند ترین منزل۔ بہرحال پہلی آیت میں یہ تین سیڑھیاں سامنے رکھ دی گئیں، اب تمہیں چڑھنا ہوگا۔ ایک عجیب آیت قرآن مجید میں سورہ مدثر میں آئی ہے، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم چڑھوائیں گے اسے بلندی۔ ولید بن مغیرہ کے ذکر میں وہاں یہ الفاظ وارد ہوئے، آخرت کے عذاب کا نقشہ کھینچا گیا، وہاں چڑھایا جائے گا اسے بلندی پر، اسے بلندی چڑھوائی جائے گی اسے۔ یہ بلندی انسان کو بہرحال چڑھنی پڑے گی، اس دنیا میں چڑھ لے یا پھر آخرت میں وہ چڑھائی چڑھنے پر مجبور ہوگا۔ اس دنیا میں عمل صالح، یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ کوشش، یہ عملی مقتضیات دین کے اور ایمان کے، ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ سیڑھی بسیڑھی چڑھنا ہوگا. ارکان اسلام کی پابندی ہے. ہم پر تو وہی بہت شاک ہے. اس سے اوپر پوری انسانی زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ ہے. بہت بھاری, بہت ثقیل, بہت مشکل, نہ معلوم کتنی کتنی رکاوٹیں. چنی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ. پھر اس سے اوپر بے نفسی اور اپنے آپ کو ہمتن خلق خدا کی خدمت میں صرف کر دینا اور اس کے لیے وقف کر دینا اور لگا دینا, یہ ہے اس کی تیسری منزل. ان تین کے بعد فرمایا لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ تاکہ کا ترجمہ بھی ہم یہاں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے, ورنہ لعلہ کا اصل لفظی مفہوم عربی زبان میں شاید, شاید کہ تم فلاح پاؤ. جیسے کہ ابن سینا کے کلام میں آتا ہے فلعلہ شعشعتن تلمع لک, اگر تم اللہ تعالی کی تجلیات میں سے کچھ تجلی حاصل کرنے کے متمنی ہو, فجاہد فی خلواتک, اپنی خلوتوں میں مجاہدے کرو, ریاضتیں کرو, شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے. یہ لفظ لعلہ ہے شاید, لیکن چونکہ شاہانہ کلام میں لفظ شاید اگر آئے تو وہ ایک حتمی وعدے کی صورت ہوتا ہے. تم یہ کرو شاید کہ ہم تمہیں فلاں چیز دیں, تو یہ ایک وعدہ ہے. اس لیے ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ کے کلام میں تاکہ تم فلاں پاؤ. لیکن اس سے بھی کم سے کم اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے کہ یہ فلاح ایسے ہی حاصل ہو جانے والی چیز نہیں ہے. یہ اتنی گھٹیا اور بے وقت شے نہیں ہے کہ بس زبان سے چند کلمات ادا کرنے سے وہ حاصل ہو جائے. اگر مجرد اسلام اور ایمان کا صرف زبانی اقرار کافی ہوتا تو پھر یہ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر یہ سارا ایک تحصیل حاصل قرار پائے گا. پھر یہ پورا کلام نعوذ باللہ من ذالک ایک کلام مہمل, ایک عبث کلام قرار پائے گا. اگر معلوم ہو کہ فلاح اس کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہے, یہاں گویا کہ اس آیہ مبارکہ کی شکل میں وہ پورا سبق ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آ گیا جو سورۃ العصر میں ہے, جو ہمارے اس پورے علمی و ذہنی سفر کا نقطۂ آغاز ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, وہاں وہ بات منفی اسلوب میں تھی. زمانہ گواہ ہے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں, نیک عمل کریں, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں, ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور وصیت کریں. یہاں دیکھیے وہی بات ایک مثبت اسلوب میں. اگر فلاح کے طالب ہو, کامیابی چاہتے ہو, رشد سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو, اگر ناکام نہیں ہونا چاہتے تو تمہیں کچھ کرنا ہوگا. کچھ محنت ہے, کچھ مشقت ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے زیادہ. وہ محنت کیا ہے؟ ارکعوا واسجدوا, نماز. اور اس کے ساتھ ہی گویا کہ اس کے ضمن میں بقیہ ارکان اسلام, زکات اور روزہ اور حج. واعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی اور اطاعت کاملہ, پوری زندگی اس کے حوالے کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وفعلوا الخیر, بھلائی پر کمر بستہ ہو جاؤ, خدمت خلق پر کمر بستہ ہو جاؤ, لوگوں کی خیر خواہی, لوگوں کی فلاح, لوگوں کی ابدی بہبود کے لیے اپنی قوتیں, اپنی توانائیاں, اپنی صلاحیتیں صرف کرو, اپنے اوقات لگاؤ اور کھپاؤ. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس کے بعد دوسری آیت میں سورۃ العصر کی جو دو باتیں تھیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے, ان دونوں کے لیے اب جامع اصطلاح آ گئی جہاد. اور آپ اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک آیت میں چار فعل امر آئے, ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا, چار. اور اب ایک امر آ رہا ہے جہاد, اور اس کی تفصیل پر ایک بڑی طویل آیت قرآن مجید کی وارد ہو رہی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور جہاد کرو اللہ کے لیے. یہ فی سبیل اللہ کا مخفف ہوا, اللہ کی راہ میں, ان دی کاز آف اللہ, فار دی کاز آف اللہ. اس کے لیے محنتیں کرو، جد و جہد کرو، کوششیں کرو، کشمکش اگر تصادم ہے اس میں مبتلا ہو، یہ مجاہدہ یہ تمہارے ایمان کا چوتھا بنیادی تقاضا ہے، یہ ایک لازمی تقاضا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. اب یہاں نوٹ کیجئے، اس رکوع کے پہلے جزء میں شرک کی مذمت کے ضمن میں اور اس کے سبب کے بیان کے ضمن میں لفظ آیا تھا ما قدر اللہ حق کا قدر، یا وہی اسلوب ہے جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، محنتیں کرو، کوششیں کرو، جد و جہد کرو، کشمکش اور تصادم اس کے جملہ تقاضوں کو پورا کرو اللہ کے لیے، ان دی کاز آف اللہ، جس پر تم ایمان لائے ہو، جسے تم نے اپنا مطلوب و مقصود اور محبوب حقیقی قرار دیا ہے اس کے لیے. اور یہ جہاد اور مجاہدہ اور یہ کوشش اور یہ سعی اتنی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے جتنی اور جیسی کہ اس کا حق ہے. غور کرو تم پر کس کا کتنا حق ہے، کیا تم خود اپنے خالق ہو کہ تم اپنے نفس کے تقاضوں اور اس کے حقوق ہی کے پورا کرنے میں اپنی تمام توانائیاں، اپنی قوتیں اور اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں؟ کس کے تم پر کتنے حقوق ہیں؟ والدین کے حقوق ہیں، ادا کرو، لیکن سوچو کہ والدین کے دل میں محبت ڈالنے والا کون، والدین کے دل میں شفقت پیدا کرنے والا کون، تم پر کس کا حق کتنا ہے معین تو کرو. اگر کوئی اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو اپنے وطن کے لیے وقف کر چکا ہے، وطن کا زیر بار احسان ہر شخص ہوتا ہے، وہ زمین کے جس سے اس کے لیے غذا کے خزانے ابلتے رہے ہیں، یقیناً اس کا ایک احسان اس کی گردن پر ہے. لیکن احسانات کو ناپو تو صحیح، کس کا کتنا حق ہے؟ معلوم ہوگا کہ تمام حقوق پر فائق حق اللہ کا ہے، تمام حقوق جو ہیں وہ اللہ کے حقوق کے تابع ہو جائیں. وہ بات جو شرک کی حقیقت کے ضمن میں شرک الحقوق کے ذیل میں کافی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے، اسے یہاں اپنے ذہن میں تازہ کیجئے کہ انسان پر اولین حق جو ہے وہ اللہ کا ہے. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی ان اشکر لی ولی والدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، یہ انسان پر جو حقوق کا ایک بوجھ ہے، کس کس کا وہ زیر بار احسان ہے، کس کس کے حق ہے جو اس پر عائد ہوتے ہیں، اگر اس کی فہرست مرتب کی جائے تو سر فہرست آئے گا اس کا خالق و مالک، اس کا پروردگار، اس کا پالن ہار، جس نے اسے عدم سے وجود بخشا، جو اس کی کل ضروریات فراہم کر رہا ہے، جو اسے درجہ بدرجہ تدریجی مراحل سے گزارتا ہوا ترقی کے مراحل طے کرا رہا ہے، وہ ہے کہ جس کے حقوق سب سے فائق ہیں. تمہارے نفس کے تم پر حقوق ہیں، کوئی شک نہیں. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سب کے حقوق ہیں، لیکن معین کرو اللہ کا حق سب سے فائق ہے. اب بتاؤ، اب سوچو تمہاری توانائیوں کا کتنے فیصد اپنے نفس کے لیے صرف ہو رہا ہے، کتنے فیصد اپنی اولاد کے لیے صرف کر رہے ہو، اس کا کتنا جز تم نے اپنی قوم یا وطن کے لیے وقف کیا ہے، اس کا کتنا حصہ ہے تم نے خدا کے لیے وقف کیا. جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. ایک ذرا سا کہیں کوئی کلمہ خیر ادھر یا ادھر کہہ دیا، کہیں کسی دین کے خیر کے کام میں کوئی چندہ دے دیا، کوئی تھوڑی سی باغ دوڑ ہو گئی اور یہ سمجھ لینا کہ اللہ کا حق ادا ہو گیا، انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شریک ہونے کی کوشش، یہاں اس کا سدباب کیا جا رہا ہے. جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. انہیں اس اعتبار سے بھی جوڑیے کہ واقعتاً انسان کی شخصیت کے دو ہی پہلو ہیں، ایک اس کا علم اور فکر اور ذہن اور سمجھ اور شعور، اس کی نظری اور فکری قوتیں، ایک اس کا عمل ہے، بھاگ دوڑ ہے، سعی و جہد ہے، اس کی کوششیں ہیں، اس کی صلاحیتوں کا اور توانائیوں کا بروئے کار آنا ہے. ان دونوں کی جو معراج ہے، ان دونوں کا جو نقطۂ عروج ہے، اس کو اس رکوع کے دو حصوں میں اس طرح بیان کیا گیا. ایک ہے اللہ کی معرفت، اللہ کا قدر، اللہ کا اندازہ، جیسا کہ اس کا حق ہے، ما قدر اللہ حق کا قدر. اور دوسرے ہے اللہ کے لیے محنت اور بھاگ دوڑ اور سعی و جہد، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. انسان کا جینا اور مرنا، جاگنا اور سونا، بیٹھنا اور اٹھنا، اس کا زندہ رہنا، یہ در حقیقت اللہ ہی کے لیے ہو جائے. اسی کے لیے جدوجہد، اسی کے لیے کوشش، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی میں ہمتن انسان اپنے آپ کو جھونکتے. یہ ہے جاہدو فی اللہ حق جہادی. یہ دونوں در حقیقت انسانی شخصیت کے لیے دو نقطہ ہائے عروج، دو کلائمیکس ہیں کہ جن کو یہاں ایک مقام پر یکجا کر دیا گیا. اگلا لفظ تو بہت ہی معنی خیز ہے، قابل توجہ ہے. ہوجتباکم، اے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے داروں، اور اے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے دعوے داروں، تم یہ دیکھو اور سوچو اور سمجھو، اپنا مقام اور مرتبہ پہچانو. ہوجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. جس طرح رسول چنے ہوئے ہیں، لفظ استفاء اور اجتباء عربی زبان کے دو بڑے قریبی الفاظ ہیں، اگرچہ ان میں ایک باریک فرق بھی ہے. وہ باریک فرق جو انگریزی کے دو الفاظ میں ہے، چوائس اور سلیکشن میں. چوائس میں اس افراد میں سے کسی کو پسند کر لینا، اس میں پسند کرنے والے کی پسند کے معیار کو زیادہ دخل ہوتا ہے، اٹس مائی چوائس. اور سلیکشن، سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، کسی معینہ ہدف کے لیے، کوئی کام جو پیش نظر ہے اس کے لیے موزوں ترین کسی کا انتخاب، وہ سلیکشن ہے. استفاء میں چوائس ہے، اجتباء میں سلیکشن ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت قریب المعنی ہیں یہ دونوں الفاظ. چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں وہی لفظ ہے جو امت کے لیے آیا، ہوجتباکم، تمہیں چن لیا گیا ہے، تمہیں پسند کر لیا گیا ہے، تمہیں مقصد عظیمہ کے لیے تمہارا انتخاب ہو گیا ہے. یہ مقصد عظیمہ ذہن میں رکھیے کہ اس رکوع کے نصف اول میں جو معاملہ آ چکا ہے، مقصد نبوت، مقصد رسالت کے ضمن میں، یہ اس سلسلے میں، اس نبوت و رسالت کے سلسلے کو ذہب میں، اس سنہری زنجیر میں ایک کڑی ہے جس کا اضافہ ہوا ہے ختم نبوت کے بعد. اب نبی کوئی آنے والا نہیں، اب کوئی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا. امت خلق خدا پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت، یہ اب فرض منصبی ہے اس امت کا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جو اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، گویا کہ وہ ہدایت جس کی تلقی اولاً کی جبرائیل نے اللہ سے، اور پہنچا دیا جسے محمد الرسول اللہ تک، اور پھر جسے پہنچایا محمد الرسول اللہ نے امت محمد تک. اب اس امت محمد کا فریضہ منصبی ہے کہ وہ اسے پہنچائے پوری نوع انسانی تک. لہذا گویا کہ یہ امت بھی اس سلسلہ الذہب کی ایک کڑی، اس کے ایک لنک کی حیثیت سے مستقل اس کے ساتھ جوڑ دی گئی، ٹانک دی گئی. اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الفاظ بالکل ہم وزن لے آئے گئے. وہاں فرمایا تھا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنی ایلچی اور پیغامبر، اور انسانوں میں سے بھی. اور یہاں اب فرمایا ہوجتباکم، اے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے داروں، اب تم چن لیے گئے ہو، تمہارا انتخاب ہو گیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے. وہ عظیم مقصد کہ جو اگلے الفاظ میں آئندہ اس آیہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ تیرے بحث آئے گا. سورہ احد کی آخری آیت میں ہوجتباکم کے بعد ربط کلام کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. یار کیا جا چکا ہے کہ اجتباء میں کسی خاص مقصد معینہ کے لیے کسی کا انتخاب پیش نظر ہوتا ہے. یہ اجتباء جو ہوا کس مقصد کے لیے، اس پہلو سے اب کلام جڑے گا. لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہارے اس اجتباء کا، تمہارے اس سلیکشن کا اصل غرض، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو پوری نوع انسانی پر. یہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے تمہارا انتخاب ہوا. اس سے پہلے ایک ضمنی بات آئی، اسے ایک سبارڈینیٹ کلاس سمجھئے اس جملے کی کنسٹرکشن میں، کہ جس امت پر یہ بھاری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اس کو کچھ ترغیب اور تشویق کے انداز میں، کچھ ہمت بنانے کے لیے فرمایا گیا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین کے معاملے میں اللہ نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ مضمون ایک تو عمومیت بھی لیے ہوئے، یہ کل امتی، امت مسلمہ کے تمام افراد، کسے باشد وہ کسی ملک، کسی قوم، کسی نسل سے متعلق ہوں، ان سب سے بھی متعلق ہے، اس پہلو سے کہ یہ دین دین فطرت ہے، خلاف فطرت کوئی حدود اور قیود یہاں عائد نہیں کی گئی، کوئی پابندیاں نہیں جو فطری تقاضوں کے اوپر غیر فطری طور پر لگا دی گئی. اس کی تعلیمات وہ ہیں جو فطرت انسانی کے لیے معروف ہیں، یعنی پہچانی ہیں، جن سے انسان طبعاً مانوس ہے. اس پہلو سے یہ دین آسان دین ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں، اس میں کوئی سختی نہیں، اس میں رہبانیت کی پابندیاں نہیں، اس میں نفس کو کچل دینے والی ریاضتیں نہیں، اس میں بڑا لمبا چوڑا رسومات کا کوئی تومار نہیں، بہت سادہ دین ہے فطرت. لیکن اس میں خاص پہلو ہے ان لوگوں کے پیش نظر کہ جو ابتدان مخاطب تھے، جن سے اس امت محمد کا اصل نیوکلیس تیار ہوا ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی ایک شاخ، یعنی بنی اسماعیل، ان کے جد امجد سے حضرت ابراہیم. ان کے لیے خاص طور پر اس دین میں کوئی تنگی نہیں، اس پہلو سے کہ ان کے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کا بنایا ہوا گھر ہے یہ بیت اللہ، جس کی ایک عقیدت انہیں وراثتاً بھی ملی، جس کے گرد طواف کا سلسلہ ان کے ہاں اب بھی جاری تھا، دور جاہلیت میں جاری رہا، قربانی کا سلسلہ جاری رہا، منا کا اور عرفات کا قیام جاری رہا. یہ سب کچھ جو ہے تمہارے تو اس نسلی اور قومی روایات کا ایک جز ہے، اس پہلو سے تمہارے لیے تو کوئی بھی تنگی نہیں، اس میں کسی اجنبیت کا پردہ نہیں. تم نے کچھ پردے اس پر ڈال دیے تھے، کچھ غلط باتیں اس میں شامل کر دی تھی، ان کو ہٹا دیا گیا. اس دین میں جو شریعت اور قانون ہے اس کا تانا بانا بھی تمہارے جو اپنے رواج تھے بنیادی طور پر، انہی کی اساس پر اس شریعت محمدی کا، اس آخری قانون کا تانا بانا، اس کی اٹھان اسی پر ہوئی. لہذا یہاں خطاب کے اعتبار سے جو اولین مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ لوگ کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کے پہلو سے کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، تمہارے لیے تو اس کے قبول کرنے میں یا اس کے علم بردار اور پرچارک بننے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اجنبیت کا پردہ حائل نہیں. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت ابراہیم نے بھی اس امت کے لیے لفظ مسلمان تجویز کیا تھا. وہ دعا جو انہوں نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے جو دعا ان کی زبان پر جاری رہی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمت لک، ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی. تو یہ نام تمہارا تمہارے جد امجد کا رکھا ہوا ہے، اللہ نے یہی نام ہے تمہارا جو اس کتاب میں، اس کلام پاک میں جس سے تمہیں موسوم کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس پہلو سے یہ بات گویا کہ ایک مرتبہ پھر اعادہ ہو گیا اسی حقیقت کا جو اس سے پہلے سورہ حامیم مسجدہ کے درس میں آ چکی ہے، کہ ایک داعی حق کے لیے، ایک داعی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے کہ اننی من المسلمین، کسی اور گروہی نسبت اور کسی اور گروہی تعلق کو نمایاں کرنا اور صرف مسلمان کہلانے میں اس پر اکتفا نہ کرنا، یہ در حقیقت اس دعوت اسلامی، دعوت اللہ کی مزاج کے منافی ہو جائے گا. اب یہ ضمنی مضمون تھا، اس کے بعد اب سلسلہ جڑا ہوج تباکم، اے مسلمانوں تمہارا انتخاب ہو گیا ہے، تم چن لیے گئے ہو ایک مقصد عظیم کے لیے، اور وہ مقصد عظیم یہ ہے کہ سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب کار نبوت کی ذمہ داری مجموعی طور پر تمہارے کاندھوں پر ہے. شہادت علی الناس کا فریضہ جو انبیاء ادا کرتے رہے، اللہ کی طرف سے خلق خدا پر اتمام حجت، اللہ کا پیغام خلق خدا کو پہنچا دینا جیسا کہ پہنچا دینے کا حق ہے، ابلاغ و تبلیغ کا حق ادا کر دینا، شہادت دینا اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی اس دین کی، اس توحید کی، رسالت کی، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ گواہی جو ہے یہ اب تمہیں دینی ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر، انہوں نے ابلاغ و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، انہوں نے اللہ کا کلام تمہیں پہنچا دیا، چاہے انہیں ماریں کھانی پڑی، انہیں گالیاں سننی پڑیں، استہزاء اور تمسخر کا ہدف بننا پڑا، چاہے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، چاہے ان کے دندانے مبارک شہید ہوئے، خواہ انہیں اپنے قریب ترین اعزاء کا کی جانوں کا ہدیہ اللہ کے حضور میں پیش کرنا پڑا، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا لاشا، وہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹا ہوا، آزا بریدہ لاش، جس کا کلیجہ چاک کیا گیا تھا، جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا، اس کا تصور کیجیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شدائد جھیلے، ساری مصیبتیں برداشت کی، 23 برس کی محنت شاقہ ہے، جس میں وہ 3 برس کی وہ قید بھی ہے، شیب بنی ہاشم کی قید، جس میں سخت ترین فاقہ اور سخت ترین بھوک کی آزمائش بھی آئی، یہ سارے مراحل طے ہوئے، اسی میں وہ یوم طائف بھی ہے، جس میں پتھراؤ ہو رہا ہے، جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں وہ غار ثور کا مرحلہ بھی ہے، اس میں وہ دامن احد کا مارکا بھی ہے، اس میں بدر و حنین کے تمام مراحل آئے ہیں، لیکن ان تمام مراحل کا نتیجہ کیا ہے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی گواہی دی اور اس کا حق ادا کر دیا، اللہ کے کلام کا ابلاغ کیا اور اس کا حق ادا کر دیا، اللہ کے دین کی گواہی قولاً دی اور عملاً دی، اور اس دین کے نظام کو عملاً برپا کر کے دکھا دیا، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے، کوئی یہ بہانہ پیش نہ کر سکے کہ اللہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ ذرا چشمے تصور سے دیکھیے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، حضور نے اپنے اس آخری حج میں متعدد خطبے ارشاد فرمائے ہیں، عرفات کے میدان میں بھی، منا کی وادی میں بھی، 1,00,000 سے زائد افراد کا ایک ٹھاٹھے مار کا ہوا سمندر ہے، 23 برس کی محنت شاقہ کا حاصل عرب کے کونے کونے سے کھینچ کر آئے ہوئے لوگ ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا آغاز آپ نے فرمایا اس سے کہ لوگوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، گویا کہ الوداعی خطبہ ہے، آخری باتیں ہیں جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی خطبے میں وہ الفاظ بھی آئے جو سورہ حجرات کے 10 کے ضمن میں میں بیان کر چکا ہوں، آپ نے اپنی تعلیمات کا ملخص لب لباب اور اس کے جو اہم نکات تھے ان کو بار بار اعادے کے ساتھ بیان کیا، کسی انسان کو، کسی انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ان عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، ان کی طرف آپ نے انتہائی توجہ دلائی اہتمام کے ساتھ، اور اس پورے خطبے کے آخر میں آپ فرماتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، اللہ البلغ تو لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا، اور اس وقت یہ نظر آتا ہے صحابہ اکرام کا معمول کچھ اور تھا اور اس مرحلے پر کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ عام معمول یہ تھا کہ حضور سوال کیا کرتے تھے بغرض تعلیم، اور صحابہ عموماً پہلا جواب دیتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اور پھر جب آپ دوبارہ سوال کرتے تھے، دوبارہ سوال کرتے تھے، تب جواب دیتے تھے لیکن بہت مختصر تھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک سوال کا جواب صحابہ اکرام نے دیا ہے بیک زبان، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، بلکہ ایک روایت میں مزید تفصیل وارد ہوئی ہے، انا نشہد انک قد بلغت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت، اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے حق امانت ادا کر دیا، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق نصح و خیر خواہی ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا، اور ہدایت کا جو سراج منیر ہے، جو خورشید تابہ ہے، وہ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں اس وقت نصف النہار پر چمک رہا ہے۔ یہ گواہی حضور نے لی اور 3 مرتبہ لی، اللہ البلغتو، اور وہی جواب مل رہا ہے، اللہ البلغتو، اور وہی جواب مل رہا ہے، اور پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد. تفصیل یہاں تک آتی ہے کہ آپ نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, اے اللہ تو بھی گواہ رہے. میں سبک دوش ہو گیا, میری ذمہ داری ختم ہو گئی, میرے پاس تیری ایک امانت مجھ تک پہنچی بواسطہ جبرائیل, پیغام تھا نوع انسانی کے لیے, میری حیثیت امین کی تھی, میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی, میں نے وہ پیغام پہنچا دیا, اور میں نے ان لوگوں سے گواہی لے لی ہے کہ میں نے احقاق حق ابطال باطل, شہادت حق کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا ہے. یہ ہے اصل میں, غور کرنا چاہیے کہ حضور نے اس کا اتنا اہتمام کیوں فرمایا. یہ امانت کی ہدایت, یہ پیغام رسالت و نبوت اور اس کی ادائیگی, یہ ایک بڑی نازک ذمہ داری ہے. ایک سادہ کی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجیں کہ فلاں کام فلاں وقت تک ضرور ہو جائے ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, آپ نے کسی کے معرفت وہ پیغام بھیجا, اب دیکھیے کہ ایک آپ ہے, ایک آپ کا عزیز ہے جس تک کہ وہ پیغام پہنچایا جانا ہے, ایک درمیان میں ہی چیز ہے, وہ کام نہیں ہوا, آپ تحقیق و تفتیش کریں گے, نقصان ہو گیا ہے, ذمہ دار کون ہے؟ اگر تو پیغام پہنچ گیا تھا اور پھر اس عزیز نے وہ کام نہیں کیا تو آپ کا سارا گلا شکوہ اس سے ہوگا, وہ پیغامبر, وہ ایلچی بری ہو گیا. اور اگر کہیں اس ایلچی نے کوتاہی کی ہے, اس نے پیغام پہنچایا ہی نہیں, تو ظاہر بات ہے کہ اب اس سے آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے, سارا بوجھ آئے گا اس ایلچی پر کہ جس نے وہ ذمہ داری ادا نہ کی. یہ ہے وہ نازک اور کٹھن ذمہ داری جو انبیاء اور رسل کے کندھوں پر آتی ہے. ان کی جانب سے اگر ابلاغ میں کوئی کمی رہ جائے تو انسان بعد میں مسئول ہوں گے, پہلی ذمہ داری ان کی ہو جائے گی. یہی ہے اس آیت کا حاصل کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے نبی پہنچا دیجئے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب سے, اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو یہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہوگی, بالفرض بفرض محال, اس کا کوئی سوال نہیں ہے, لیکن مفہوم کو دیکھیے, اس کی شدت کا اندازہ تھی. یہ وہ بات تھی جس کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں, ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں, ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھے پر آنے والی ہے. یہ ہے وہ بار امانت جو نبی اور رسول کے کندھے پر ہوتا ہے. نبی اور رسول اس کو پہنچا کر بری ہو جاتا ہے, اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, اس نے گواہی دے دی حق کی, صداقت کی, توحید کی, اور جو بھی اللہ کا پیغام آیا تھا اس کی اس نے گواہی دے دی, قولن بھی اس نے گواہی دے دی, عمل بھی, اور اس نے گواہی لے لی لوگوں سے کہ میں نے پہنچانے کا ادا کر دیا, اب وہ بری ہو گیا. یہ ہے شہادت علی الناس, اسی کا ظہور ہونا ہے قیامت میں میدان حشر میں. انفرادی محاسبے سے پہلے امتوں کے محاسبے کا مرحلہ آئے گا, امتوں کو کلیکٹولی ان کو جواب دہی کے لیے کٹہرے میں آنا پڑے گا, اور اس وقت قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر امت کی طرف بھیجا جانے والا رسول پہلے کھڑا ہوگا سرکاری گواہ کی حیثیت سے, پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے, ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اے رب, تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے بلا کم و کاست پہنچا دیا تھا. اب یہ اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہے, یہ خود مسئول ہے, یہ خود جواب دے. چنانچہ یہ آیت سورہ نساء میں آئی ہے, اور ایک عجیب واقعہ سیرت النبی کا اس کے ساتھ متعلق ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو وہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہاں, لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور ہی کیف اور حد حاصل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے امتثال امر میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کی آغاز سے, اور جب اس آیت پر پہنچے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کیسا ہوگا, کیا ہوگا اس دن, کیا حال ہوگا اس روز جبکہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اور اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے, یہ ہے وہ حیثیت کہ نبی کو پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے، استغاثے کی گواہ کی حیثیت سے امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی کہ اے رب میں بری ہوں، میں نے پہنچا دیا تھا. جیسے کہ سورہ مائدہ کے اختتام پر نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال ہوگا، انت قلت للناس، اے مسیح کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لینا اللہ کے ساتھ. تو اس کا جواب وہ دیں گے کہ پروردگار اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تیرے علم میں آتا، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے تو تیری بندگی کی دعوت دی تھی، یہ اپنے کرنے کے خود ذمہ دار ہے. یہ ہے شہادت، یہ ہے گواہی، یہ ہے شہادت علی الناس. دنیا میں تبلیغ اور تلقین، ابلاغ انسانوں پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت، تبلیغ قولی تبلیغ عملی دونوں کے ذریعے سے، شہادت قولی شہادت عملی دونوں کے واسطے سے، اور اسی کی بنیاد پر میدان حشر میں گواہی ہوگی. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. چنانچہ اس خطبہ حجت الوداع میں بھی حضور نے گواہی لینے کے بعد کہ میں فارغ ہوا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی، وہ امانت کا بوجھ میرے کاندھے سے اتر کر ہے مسلمانوں اب تمہارے کاندھے پر آ گیا. چنانچہ آخری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے. اب اس امت کے ذمے ہے، قرآن جو ابدی ہدایت نامہ تھا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اب کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے. پیغام ربانی اپنی اتمامی اور تکمیلی درجے کو پہنچ چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس اعتبار سے تکمیل دین ہو گئی، ہدایت تامہ انسان کو عطا کی جا چکی، اس قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور اب امت کے ذمے لگا کار رسالت، کار تبلیغ، کار دعوت، فرائض رسالت، اتمام حجت، خلق خدا کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دینا جیسا کہ پہنچا دینے کا حق ہے. اب یہ تا قیام قیامت تمہارے ذمے ہے، یہ فرض منصبیت تمہارے کاندھوں پر اجتماعی حیثیت سے عائد کر دیا گیا. یہ ہے وہ عظیم فریضہ، یہ ہے سلسلہ نبوت و رسالت میں، اس سلسلہ الذہب میں، اس سنہری زنجیر میں ایک مستقل کڑی کی حیثیت سے شامل کیے جانے کا مقام اور مرتبہ جو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حاصل ہوا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب آپ غور کیجئے، یہ بات اس منتخب نصاب میں ایک سے زائد مرتبہ آ چکی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں ضرور دو مرتبہ ملیں گے. تفتیش کیجئے، تحقیق کیجئے، تلاش کیجئے. اور دوسری عجیب بات یہ کہ اس میں ترتیب اکسی ہوگی. یہ مضمون آیا ہے سورہ بقرہ میں، یہاں میں نے بار بار لفظ امت استعمال کیا لیکن سورہ حج کی اس آیت میں لفظ امت وارد نہیں ہوا ہے. یہ مضمون جب اس کا اعادہ ہوا ہے سورہ بقرہ میں تب آیا ہے لفظ امت کے حوالے سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں سوچو تو صحیح، تمہیں یہ امت کیوں بنایا گیا؟ امت کا لفظ بنا ہے اما یا امو، اما یا امو کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا. امت ایک ہم مقصد لوگوں کا گروہ، ایک جماعت، ایک اجتماعیت ہے جو کسی ایک مقصد کے لیے کسی ایک نسب العین کے گرد جمع ہو. یہ امت مسلمہ، امت محمد، جسے سورہ آل عمران میں خیر امت بھی کہا گیا، کم تم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں اب تمہیں بہترین امت کا مقام حاصل ہو گیا ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح اور اسی لیے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اور امت وسط کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں، دونوں ہی صحیح معلوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو درمیانی شے ہوتی ہے، جو اوسط ہوتا ہے، وہ بہترین ہوتا ہے. اس معنی میں بہترین امت ترجمہ ہوگا، اور سورہ آل عمران کی آیت اس کی مزید تائید کر رہی ہے کنتم خیر امت. ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ وسط جو ہے یہ در حقیقت دو چیزوں کے مابین لنک ہوتا ہے. اب تم لنک ہو، تم کڑی ہو محمد کے اور پوری نوع انسانی کے مابین، جس طرح جبرائیل کڑی تھے اللہ اور محمد کے درمیان، اور پھر محمد نے پہنچایا اس کو تم تک، تم پر اتمام حجت کر دیا، تم سے شہادت لے لی، گواہی لے لی، اب تم لنک ہو، تم واسطہ ہو، تمہارے ذریعے اس پیغام کو آگے پہنچنا ہے، آگے پھیلنا ہے، پوری خلق خدا پر، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت ہونی ہے، تو اس لیے تم کو امت وسط بنایا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہاں دیکھیے سورہ حج میں پہلے رسول کا ذکر تھا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور اس کے بعد امت کا ذکر آیا، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہاں ترتیب الٹ گئی ہے، یہاں امت کے ذکر سے بات شروع کی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں بھی قیامت کے روز کٹہرے میں کھڑے ہونا ہوگا، اور سوچو اگر تم وہاں یہ ٹیسٹیفائی نہ کر سکے، یہ گواہی نہ دے سکے کہ اللہ تیرے دین کی امانت، تیری ہدایت، تیرا قرآن، تیرا پیغام نوع انسانی کے نام جو ہم تک پہنچا تھا بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہنچا دیا تھا، ہم نے حق تبلیغ ادا کر دیا تھا، اگر یہ نہ کہہ پائے تو سوچو کہ دوسروں کے جرم سے بڑھ کر جرم تمہارا ہوگا، تم پہلے مسئول اور ذمہ دار قرار دیے جاؤ گے کہ اس امانت کا حق تم نے ادا نہ کیا، تم اس ہدایت کے خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے، تم نے اس کو پہنچایا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ خلق خدا تم پر الزام دھرے گی کہ اللہ یہ تھے تیرے دین کے علم بردار، یہ تھے تیرے کلام کے امین اور حامل، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہم تک اسے نہیں پہنچایا، خود اس پر عمل نہیں کیا، یہ اپنے وجود سے خود ایک حجاب بن گئے اس دین کے لیے اور اس کی تعلیمات کے لیے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے، تیری ہدایت سے لوگوں کو دور کرنے والی رکاوٹ، تیرے دین سے لوگوں کو بدزد کرنے والی رکاوٹ۔ جیسے کہ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، اس کا مشہور جملہ ہے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کتاب اور کوئی ممکن نہیں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے وہ عملی شہادت جو مسلمان اپنے وجود سے، اپنے حال سے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ شہادت علی الناس، یہ ابلاغ و تبلیغ دین، یہ دعوت الی اللہ کا فریضہ ادا کرنا، یہ قرآن مجید کی تبلیغ، فلیبلغ الشاہد الغائبہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ کی آیت، یہ ہے وہ فرض منصبی جس کے لیے جو محنت ہوگی، جو کوشش ہوگی، جو اس کے لیے سعی و جہد ہوگی، جو اس کے لیے جان اور مال کھپے گا، جو اس کے لیے اوقات خرچ ہوں گے، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی غایت اولی، یہ ہے مقصد اولین، خلق خدا پر خدا کی طرف سے اتمام حجت، خلق خدا پر اللہ کی طرف سے حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا۔ یہ ہے وہ مقصد عظیمہ جس کے لیے جہاد کی اس شد و مد کے ساتھ اس آیت میں تاکید کی گئی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، اور درمیانی ضمنی مضمون کو چھوڑ دیجئے تو اجتباکم کو جوڑیے، وَاجْتَبَاكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس مقصد عظیم کے لیے جد و جہد، یہ ہے مجاہدہ فی سبیل اللہ، اس کا ہدف اولین، اس کی پہلی منزل۔ اب آخری ٹکڑا رہ گیا اس آیہ مبارکہ کا، اس میں بڑے ہی عملی انداز میں اگر بات سمجھ میں آ گئی، اپنے فرائض دینی کا شعور حاصل ہو گیا، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ چاروں سیڑھیاں اگر نگاہوں کے سامنے آ گئیں، تمہیں معلوم ہو گیا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، تم نے جان لیا کہ تمہارا دین تم سے کیا چاہتا ہے، تو بسم اللہ کرو، آغاز کرو۔ لہذا یہاں آغاز ہو رہا ہے فا، کلمہ فا، جیسے دو مرتبہ یہ کلمہ فا بڑے بابانی انداز میں آیا ہے سورہ تغابن میں، اسی طرح یہاں فاقیم الصلاح، بسم اللہ کرو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھو، پاؤں جماؤ، نماز قائم کرو، سفر کا آغاز کر دو، جو پہلا فرض ہے اس کو تو پورے مضبوطی کے ساتھ، اس پر تو کاربند ہو۔ فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، یہاں دیکھیے وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ وہاں جو ارکعوا واسجدوا میں نماز کی طرف اشارہ ہے، تو صرف نماز مراد نہیں بلکہ وہ ارکان اسلام کا ایک نمائندہ فرد رکن رکیم ہے نماز، یہاں اسی نماز کے کوکھ سے یہاں زکات برآمد ہو گئی، فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. پہلی اس سیڑھی پر قدم جما کر آئندہ کے مراحل کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ. اعتصام, اس وقت کہتے ہیں حفاظت کو, اعتصام حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا. اس لفظ میں نقشہ ہے, اصل میں تصویر لفظی ہے, کہ بچے کو اگر کہیں کسی طرف سے کوئی اندیشہ ہو, خوف لاحق ہو, وہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا, میں ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا. یہ ہے اعتصام, حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا. واعتصموا باللہ, آئندہ کے مراحل کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ, اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ, اللہ ہی کو اپنا مددگار سمجھو, اللہ کی تائید و توفیق پر بھروسہ رکھو. منزلیں بڑی کٹھن ہیں, فرائض بہت ہی مشکل ہیں, ان میں سے ایک سیڑھی جو ہے بڑی ہی بہت بھاری اور ایک سے ایک منزل جو ہے بڑی کٹھن ہے, لیکن یہ ہے کہ آغاز سفر کر کے فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بسم اللہ کرو اور آئندہ کے لیے اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. نعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار, کیا ہی اچھا ہے وہ پشت پناہ جسے اس کی حمایت میں اثر آ جائے. اب اس سے بڑھ کر کس کو کسی کی حمایت حاصل ہوگی؟ جسے اس کی نصرت و تائید مل جائے اس سے بڑھ کر اور کون ہوگا کہ جو اپنا دلی اطمینان اور آئندہ کے مراحل کے لیے کوئی سکون اور اطمینان حاصل کر سکتا ہو. یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ واعتصموا باللہ, اس میں ایک اجمال ہے. قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا, تو یہ واعتصموا باللہ کی شرح مزید ملے گی سورہ آل عمران میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اب یہاں پر بھی دیکھیے حق تقاتہ ہی, یہاں وہ لفظی ایک مناسبت آپ کو ملے گی. یہاں حق کا جہاد ہی تھا, حق کا قدر ہی تھا, وہاں حق کا تقاتہ ہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ سے چمٹنے کے لیے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ذریعہ ہے. پھر سوال باقی رہ گیا کہ اللہ کی وہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ اب یہ سوال قرآن مجید میں اس کا جواب نہیں ہے, لیکن قرآن مجید کے اجمال کی مزید تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حق نہیں, فرض منصبی ہے. آپ کے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ اگر کہیں اجمال ہے تو اس کی تبیین فرمائیں. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ اے نبی آپ توضیح کر دیا کریں, مزید وضاحت کر دیا کریں اس کی, کہ جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا. حضور نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ایک طویل آیت روایت کے ضمن میں جس میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے, ہوا حبل اللہ المتین, یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. واعتصموا باللہ, اس کی شرح مزید ہوئی واعتصموا بحبل اللہ, اور وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ ہوا حبل اللہ المتین. اس سے اشارہ ہو گیا یہ پورا جہاد اور مجاہدہ فی سبیل اللہ, یہ شہادت علی الناس, اس کی ادائیگی کے لیے برکز و بہور جو ہے وہ قرآن مجید ہوگا. یہ مضمون انشاءاللہ ہمارے اسی جزء میں منتخب نصاب کے اسی حصے میں سورہ جمعہ کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.